الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم سورة بني إسرائيل کا ہم نوہ رکو شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 78 اس رکو میں پانچ نمازوں کا ذکر ہے پھر نماز تہجد کا ذکر آئے گا ہجرت کی طرف اشارہ اور غلبہ دین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور قرآن کریم کی صفات کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل سورج کے ڈھلنے مراد زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے وقرآن الفجر اور صبح کا قرآن ان قرآن الفجر کانا مشہودا بے شک صبح کا قرآن مشہود ہے اس کی وضاحت یہ کہ اس وقت فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں تو یہ پانچ نمازوں کی طرف اشارہ آگے اس آیت میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شب معراج میں نزول ہو گیا دو آیات کا بھی جو سورۃ البقرہ کی ہیں ساتھ ہی ایک اور تحفہ دیا گیا پانچ نمازوں کی فرضیت کے تو زوال سے لے کے رات کے اندھیرے تک یہ چار نمازیں ہو گئیں ظہر عصر مغرب عشاء اور صبح کا قرآن یہ اشارہ ہے فجر کی نماز کی طرف کہ جس کی تلاوت بھی عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل فرماتے تھے سورہ حجرات 26 پارہ وہاں سے لے کے سورہ بروج آخری پارے میں یہ صورت عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے ان قرآن الفجر کانا مشہودا بے شک صبح کا قرآن مشہود ہوتا ہے مشہود حاضر کے معنی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انسان فریش ہوتا ہے بشرطے کہ وہ فریش ہونے کی کوشش اور اہتمام بھی کرے یہ نہیں کہ رات کو دو تین بجے انسان سو روپئے صبح کہے کہ فجر کی نماز میں نیند آ رہی پھر تو نیند آنی آنی عشاء کے بعد کوشش کر کے اپنے معاملات کو جلد نمٹا کر جب انسان واقعا نیند لے کر آئے گا تو فریش ہوگا اس وقت قرآن کا سننا بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے مزید یہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں رات والے جا رہے ہوتے ہیں صبح دن والے آ رہے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی بڑے قبولیت کا وقت ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ اور رات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ بیدار رہیے یہ ہے اصل شے قیام اللیل میں قرآن کے ساتھ بیدار رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قویل طویل قیام فرماتے تھے قرآن کریم کے ساتھ نافلۃ لگ یہ آپ کے لیے زائد ہے اہل ایمان کے لیے نفل کے درجے میں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے درجے میں اور اس کے نتیجے میں کیا ہے عسى يبعث ربك مقاما محمودا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے یہ مقام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ملے گا لیکن اسی حوالے سے یہ تہجد کی نماز تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض رہی لیکن نوٹ فرمائیے احادیث صحیح احادیث میں ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ بندہ جس شے کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ تہجد کی نماز الحمدللہ رمضان المبارک میں تو یہ قیام ہو ہی جاتا ہے تراویح کی صورت میں اور بیدار رہنے کی صورت میں اللہ ہمیں پورا سال اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد دعا کا ذکر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے ہجرت کی طرف بقول ربی ادخلی مدخلا صدقین اور اے نبی دعا کیجئے اے میرے رب مجھے داخل فرما سچائی کے ساتھ واخرجنی مخرج صدقین اور مجھے نکال یعنی شہر مکہ سے سچائی کے ساتھ مراد بامقصد طور پر وجعل لي من لدن سلطانا نصيرا اور مجھے عطا فرما اپنی جانب سے غلبہ مدد عطا دینے والا یعنی کہ مجھے طاقت اپنی جناب سے عطا فرما ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی حکومت یعنی اقتدار کے ذریعے سے ان چیزوں کا سد باب کر لیتا ہے جن کا قرآن سے نہیں کرتا اور ایک حدیث مبارکہ مسند احمد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت نہیں کی جائے شرک نہ کیا جائے تو مکے سے آپ نکل رہے ہیں مکے میں ہاتھ بندے ہوئے تھے مکے سے نکلنے کے بعد جب ہجرت کر رہے تھے سورہ انفال آیت 39 آ گئی قتال کی اجازت دے دی گئی مدینے میں آ گئے قتال کی فرضیت آ گئی سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں تو طاقت جب استعمال ہوئی تو پھر جہاں الحق و دہق الباطل کی شان بھی آئی جو اگلی آیت میں الفاظ آئے بقول جا الحق و دہق الباطل اور فرما دی جی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ان الباطل کان دہوقا بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور یہ پڑھتے جا رہے تھے جا الحق و دہق الباطل ان الباطل کان دہوقا اس کے بعد قرآن کریم کی صفات وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور قرآن میں سے ہم جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالموں کے لیے اضافہ نہیں ہوتا سوائے خسارے کے کچھ بھی. بات وہی, معدہ خراب تو بہترین غذا بھی بیماری میں اضافہ کرے گی, معدہ انسان کا صحیح ہو تو معمولی غذا بھی فائدہ دے گی. ان کے دلوں میں ٹیڑھ تھا, نیت ارادے درست نہیں تھے, تو یہی قرآن کا نزول ان کی نافرمانی میں اور ان کے خسارے کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے, جبکہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, اور جب ہم انسان کو نعمت ادا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یہ ہے انسان کا سطحی پن, بدلتے حالات میں اس کا رویہ درست نہیں رہتا. ذرا نعمت ملتی ہے اللہ کو فراموش کر دیتا ہے, ذرا تکلیف آتی ہے مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, کل یعمل علی شاکلتی, ہر ایک اپنے اپنے ڈھب پر اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے. یہ اس اعتبار سے اشارہ ہے کہ اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں, مختلف کیپیسٹیز دی ہیں, مختلف استعدادات اللہ نے عطا فرمائی. ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی اپنی اپنی استعداد کے مطابق کام کر رہا ہے. ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے, وسائل کا فرق ہوتا ہے, تربیت کے ذرائع کا فرق ہوتا ہے, معاش کی سہولیات کا فرق ہوتا ہے. یہ مختلف کیفیات ہیں جس پر لوگ اپنے اپنے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں, ان صلاحیتوں کو وغیرہ کو استعمال کر کے, اور اللہ بھی پکڑ اسی اعتبار سے فرمائیں گے. اس لیے قرآن کریم میں پڑھتے سورہ البقرہ آیت نمبر 286, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ دار مکلف نہیں ٹھہراتا. تو کیسا ماحول تھا, کیسی صلاحیتیں تھیں, تربیت کیسی ہوئی, ذرائع کیسے تھے, ان اعتبارات سے ہی اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا. اس لیے کہ لیس بظلام للعبید, وہ بندوں کے ساتھ بے انصافی فرمانے والا نہیں ہے. قل کل یعمل علی شاکلتی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ہر ایک اپنے اپنے ڈھب پر اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے. فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا, تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. اس کے بعد دسواں رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں ابتدان روح کے متعلق ایک سوال یہود نے کیا تھا, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر قرآن کریم کا چیلنج ہے, اور مشرکین نے جو فرمائشی معجزات کے مطالبے کیے تھے, سات معجزات کا ذکر یہاں پر آئے گا جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ, اور تمہیں علم نہیں دیا گیا, إِلَّا قَلِيلًا, مگر یہ کہ بہت ہی کم. عام طور پر مراد یہ لی گئی, یہاں مراد روح انسانی. زیادہ بہتر رائے یہ ہے, آگے جو بات آ رہی ہے اس کے اعتبار سے, اس سے مراد یا تو اللہ کی وحی ہے یا فرشتہ, اور فرشتہ یہ وحی لے کر آتا تھا رسول پر, یہ زیادہ بہتر رائے ہے. لیکن بہرحال چاہے انسانی روح ہو یا وحی ہو یا فرشتہ ہو, تینوں کے لیے قرآن میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہ تینوں عالم امر سے متعلق ہیں. اور عالم امر کے متعلق معاملہ ہے کہ کن فیکون, فوری ہو جانے کا معاملہ, ٹائم فیکٹر اس میں انوالو نہیں ہوتا, انسان کے پاس اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے. الا قلیلا, مگر یہ کہ بہت کم, وہ بھی کتنا, جو اللہ ہی نے اپنے وحی کے ذریعے سے کچھ بتا دیا بس. ہاں عالم خلق ہے, آسمان کی تخلیق, زمین کی تخلیق, یہ بگ بینگ اور یہ اور وہ, یہ انسان کو معلوم ہے کچھ, لیکن عالم امر نہ معلوم, بالکل انسان کے علم میں ہے ہی نہیں. تو یہاں روح سے مراد بہتر رائے یہ ہے کہ فرشتہ یا نبوت, وہ مراد لی گئی ہے, یعنی کہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے وہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل روح من امر ربی, آپ فرما دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک, اور اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں, یعنی سلب کر لیں وہ وحی جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف نازل کی. یہ اشارہ ہو گیا کہ اوپر روح سے مراد وحی یا فرشتہ لیا جا سکتا ہے, زیادہ بہتر رائے ہے. تم اللہ تجید اللہ کا بھی علینا وکیلا, پھر تم اس کے لیے اپنے واسطے کوئی ہمارے مقابلے میں مددگار نہیں پاؤ گے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بھائی عطا فرمائی, آپ کا اپنے اختیار تو ہے نہیں. یہ دراصل سنائے کس کو جا رہا ہے, مشرکین مکہ کو. الا رحمت من ربک, مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے, اور ایسا ہوگا نہیں, اللہ نے خود آپ کو چنا ہے, خود اپنی بھائی عطا فرمائی, تو واپس کیوں لے گا آپ سے, یہ تو اس کی رحمت ہے, تو فعل میں آپ کو دی گئی. ان فضلہ کان علی کا کبیرا, بے شک آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کو آخری کلام دیا گیا, آپ پر دین مکمل کیا گیا, آپ سے اللہ نے ملاقات فرمائی ساتوں آسمان سے اوپر جا کر جہاں کسی اور کو جانے کی اجازت تک نہیں مل سکی. آپ کو اللہ نے بہترین امت عطا فرمائی. جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفے آپ کی امت کے نیک اہل ایمان لوگوں کی ہوں گی. یہ سارے انعامات فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا ذکر کیا گیا. ان فضلہ کان علیک کبیرا, یقین اس اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. اب قرآن کریم کے چیلنج کا ذکر. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمام انسان و جنات جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی جیسی کوئی شے لے آئیں, لا یأتون بمثلہ, اس کی معنی نہیں لا سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگر چون میں سے بعض کے لیے مددگار بن جائیں. یہ پورے قرآن کا چیلنج. یہی چیلنج سورۃ طور آیت نمبر 34 میں. پھر ہم پڑھتے ہوئے آئے سورہ ہود میں آسان کیا گیا آیت نمبر 13 10 صورتیں. سورہ یونس آیت نمبر 34 ایک صورت. سورہ بقرہ آیت نمبر 23 سورت سے ملتی جلتی کوئی شے لا کر دکھا. تدریجاً اس کو آسان کیا گیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں بیان فرمائی ہر قسم کی. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, بس اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ قبول نہیں کیا. اب ان کے فرمائشی جو مطالبات تھے, یہ دکھا دے وہ دکھا دے, سات باتوں کا ذکر. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا, اور وہ بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ روا کر کے دکھا دو. یہ پہلی بات. دوسری بات, او تکون لکا جنت من نخیل وعینب, اور تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کا, یا تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, پس تم ان کے درمیان بہتی نہریں روا کر دو. یا نمبر 3, او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا جیسے تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا کر دکھا دو. نمبر 4, او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو روبرو لے آؤ. نمبر 5, او یکون لک بیت من زخرف, یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہو. نمبر 6, او ترقی فی السماء, یا تم آسمان میں چڑھ کر دکھا دو. نمبر 7, ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه, اور ہم تمہارا ہرگز چڑھنا نہیں مانیں گے جب تک کہ تم یہ کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھ لیں. قل, اے نبی فرما دیجیے, سبحان ربی, میرا رب پاک ہے. ہل کنت الا بشرا رسولا, میں تو رسول کے سوا کچھ ہوئی نہیں. میں نے دعوے کب کیے کہ میں تمہیں یہ کر سکتا ہوں, وہ دکھا سکتا ہوں, یہ دکھا سکتا ہوں, نہیں. میری پوزیشن رسول کی ہے, معجزات دکھانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل. اس کے بعد 11 رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں بشرت رسول کا جو مسئلہ رہا تاریخ انسانی میں اس کا جواب دیا گیا ہے, اور عذاب کی وعید ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر ہے. وما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى, اور لوگوں کو کسی بات نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. الا مگر یہ, ان قالوا, انہوں نے کہا, ابعث اللہ بشرا رسولا, کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اب اللہ کا جواب اس مقام پر آیا ہے. قل, اے نبی فرمان دیجئے, لو کان فی الارض ملائکہ, اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے, یمشون مطمئنین, چلتے پھرتے ہوتے اطمینان سے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم ضرور ان پر آسمانوں سے فرشتے رسول بنا کر اتارتے. لیکن یہاں بسنا کس نے ہے؟ انسان نے. تو انسان کے لیے ماڈل کون بنے گا؟ انسان. اس لیے اللہ نے انسانوں ہی کو رسول بنایا, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ رسول بنا لیتا کسی فرشتے کو انسانوں کے لیے تو انسان کیا کہتے؟ اللہ یہ تو فرشتہ ہے, نہ بھوک نہ پیاس نہ دین نہ کاروبار نہ اولاد نہ بیوی نہ جنسی خواہش نہ کچھ اور, یہ تو مزے میں رہے اور ہم جو ہے وہ پکڑے جائیں تیری عبادت کی اس میں. تو نہیں, انسان بستے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہے. انہ کال عبادہ خبیرا بصیرا, بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, اور جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ, اور جسے اللہ گمراہ فرما دے, فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي, پس تم ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. سوال پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, بخاری شریف کی حدیث, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا سروں کے بل چلے گا کوئی انسان؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ اس زمین پر ٹانگوں پر انسان کو چلا سکتا ہے, وہ قیامت کے دن اس کو سر کے بل بھی چلانے پر قادر ہے. اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خوت زدناہم سعیرا, جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا, یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقالوا, اور انہوں نے کہا, اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا, کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, کہ ہم دوبارہ نئی خلقت نئے طور پر پیدا کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا تذکرہ. اَوَلَمْ يَرَوْا, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. قادر على ان يخلق مثلهم, اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا فرما دے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سورہ نازعات آیت نمبر 27 میں. اانتم اشد خلقا ام السماء, کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے یا آسمان کا پیدا کرنا. ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے, لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی بات ہے. تو جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ, اور اس اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ایک وقت, اس میں کوئی شک نہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا, ظالموں نے ناشکری کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے, لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے, اذا لامسکتم خشیت الانفاق, تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے. تو جب اتنے بخیل ہو کہ خزانے بھی دے دیے جائیں تو خرچ نہ کرو, تو کیا تم یہ رسول کی دعوت قبول کریں گے, بڑا مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے. وکان الانسان قطورا, اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے. آخر رکوع اس سورہ مبارکہ کا پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ. سورت شروع میں بھی تھا, اب سورت کے اختتام پر بھی بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. فرمائے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی. ذکر آ چکا ہے 2 نشانیاں بار بار, عصا اور چمکتا ہوا ستارہ دھار. پھر 2 نشانیاں ہم نے پڑھی تھی سورہ آراف رکن آیت نمبر 130 میں, اور پھر 5 نشانیاں پڑھی تھی سورہ آراف آیت نمبر 133 میں. تو یہ جو 2 آیتیں آیت نمبر 130-133 سورہ آراف, یہاں 7 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے, اور 2 معجزات عصا اور چمکتا ہوا, ان کا ذکر بار بار ہے. یہ کل 9 معجزات نشانیاں ہوئی. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ, بس پوچھ لو بنی اسرائیل سے, اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ, جبکہ وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا, اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا, بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. قالا, انہوں نے فرمایا, لقد علمتا, تو یقینا جان چکا ہے, ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, اس کو نازل نہیں کیا مگر آسمان و زمین کے رب نے آنکھیں کھولنے کے لیے. یہ بالکل واضح نشانیاں ہیں. وانی لاظنک یا فرعون مذبورا, اور اے فرعون بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہے. یہ ہے عجیب ٹول اس مقام پر. فرعون کہہ رہا ہے کہ تم سحر زدہ ہو, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں تو دیکھ رہا تو ہلاک شدہ ہے. فاراد ان یستفزہم من الارض, تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں سرزمین سے نکال دے, مراد مصر سے. فاغرقناہ, ہم نے اسے غرق کر دیا. ومن معہ جميعا, اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے آل فرعون, ان سب کو بھی غرق کر دیا. وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکنوا الارض, اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ تم زمین میں رہو. فاذا جاء وعد الاخرۃ, پھر جب دوسرا وعدہ آ جائے گا, جئنا بکم لفیفا, ہم تم سب کو لے آئیں گے جمع کر. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قیامت سے پہلے یہ سب دوبارہ جمع کیے جائیں گے. آل فرعون غرق کر دیے گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو نکلے, 40 برس تک یہ بھڑتے رہے, انہوں نے قتال کا انکار کیا, پھر جناب تالوت کے دور میں ان کو عروج مل گیا تھا, پھر ہم نے سورت کے آغاز سے پڑھ لیا 2 عروج 2 زوال, پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلت دی گئی, قبول نہیں کیا, در بدر کی ٹھوکرے کھاتے رہے, پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی, 60 لاکھ یہود قتل کیے گئے, اس کے بعد تھوڑا سا ٹھکانہ ان کو ملا عیسائیوں کی پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل. لیکن اللہ فرما رہے جئنا بکم لفیفا, جب وہ دوسرا وعدہ آئے گا تم سب کو جمع کر کے ہم لے آئیں گے. یہ ساری مشیت الہی کار فرمائے اس کے پیچھے. ابھی تک یہ تتر بتر تھے پوری دنیا میں, اب سارے یہودی اسرائیل کی ریاست میں آ کر جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر انہیں کا لیڈر کھڑا ہوگا جس کا کچھ ذکر ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف میں، دجال اس کے پیچھے پیچھے سب ہوں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اہل ایمان ان کے خلاف آخری جنگ کریں گے، اور دجال کے قتل کیا جائے گا اور سارے یہود مار دیے جائیں گے۔ یہ سزا جو ان تک پوسٹ پون رہ گئی تھی، انہوں نے انکار کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلند کر لیا، اور ان کو زندہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انکار کرنے والی قوم پر عذاب آتا ہے تو رسول موجود ہوتے ہیں زمین پر، وہ آئیں گے ان کے سامنے، ان سب کو ہلاک کیا جائے گا، اور عذاب استحصال ہوتا ہی یہی ہے کہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں جو کہ نافرمان ہوں۔ یہ ساری مشیت الہی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کہ قیامت سے پہلے پہلے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وعدہ آ جائے گا دوسرا، جئنا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو گھیر کر لے آئیں گے۔ یہ آخری جو عذاب استحصال ہے ان کے لیے، اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، جس کی تفاصیل ہمیں صحیح احادیث میں مل جاتی ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلَ اللَّهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، مراد یہ ہے اس کے کانٹینٹس وہ بھی بالکل صحیح اور حق پر مبنی ہے، اس کا اتارا جانا بھی حق پر مبنی ہے۔ وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مخف، اور قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جدا جدا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر اس کو پڑھ کر بتائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ۔ وَنَزَّلَ اللَّهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے ضمن میں، اور قرآن کریم کے تدریج نزول کے ضمن میں۔ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سنائیں، اور ان کو قبول کرنا اور عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ مزید یہ کہ وَنَزَّلَ اللَّهُ تَنزِيلًا، ہم نے تنزیل کے طور پر نازل کیا۔ ایک ہوتا ہے انزال، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یکدم ایک ہی دفعہ میں، وہ لوہے محفوظ سے شب قدر میں آسمان دنیا پر پورا قرآن آ گیا، اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5 برس میں اس کی تکمیل ہوئی تقریباً۔ قرآن حکم بھی دیتا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا، تم بھی اس کو آہستہ آہستہ پڑھا کرو۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر، یعنی کہ آہستہ آہستہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا کرے۔ یہ آداب تلاوت میں سے ہے، ورنہ جلدی جلدی پڑھنے میں اگر مخارج صحیح ادا نہ ہو، زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو حرام مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، ثواب کے بجائے گناہ لازم آ جاتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آمنوا به او لا تؤمنوا، تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک جنہیں ان سے قبل علم دیا گیا ہے، مراد اہل کتاب اور ان کے نیک لوگ، اذا یتلى علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے سارے لوگوں کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدے میں۔ فیقولون، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کاد وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ کیوں جھک جاتے ہیں؟ اسے کہ ان کی کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گل پڑتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان میں عاجزی اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سجدہ ادا کر لیجئے۔ قل ادعوا الله ابد الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. جب آپ پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ مشرکین مکہ کو عجیب سا لگتا تھا، یہ رحمان کون ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ قل ادعوا الله ابد الرحمن، بلکہ کہتے تھے اچھا اللہ کی ماننے کی بات کرتے ہیں اور رحمان کے ماننے کی بات کرتے ہیں، کہ یہ بھی دو خداؤں کی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ. نہیں، آپ فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی اس کو پکارو گے تمام نام اسی کے لیے ہیں اچھے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور نہ اپنی نماز میں آواز بہت بلند کرو، بہت زور سے پڑھو. ولا تخافت بها، نہ اس میں بالکل آواز کو پست کر دو. وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان کے راستے کو اختیار کرو. دیکھیے درمیانی راستہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، حدیث مبارکہ ہے خیر الامور اوسطها، اعمال میں بہترین حصہ کیا ہے؟ ان کے درمیانی معاملے کو، رویے کو، میانہ روی کو اختیار کرنا. ابھی اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے قرآن کی تو مشرکین مکہ سن سن کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کرام کہیں زور سے تلاوت کرتے سن سن کے مذاق اڑاتے تھے، تو کہا گیا کہ نہ بہت زیادہ زور سے کی جائے تلاوت کہ دوسرے سن کر مذاق اڑانا شروع کر دیں، نہ اتنا آہستہ ہو کہ انسان کو خود معلوم نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اس سے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے تلاوت کا کہ اتنی آواز ہو کہ مجھے خود معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو اس پیش نظر یہ ہدایت دی گئی کہ نہ بہت زیادہ زور سے نہ بہت ہی زیادہ آہستگی سے. کیوں؟ وہ مشرکین مکہ بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس کی مخالفت کرتے تھے. باقی اب جماعت کا نظام ہے، امام تو زور سے پڑھے گا ہی پڑھے گا، اب وہ حالات کا معاملہ ہے نہیں، اس لیے امامت کا معاملہ ہے، جماعت کا معاملہ وہ تو ایک الگ بحث ہو جائے گی، لیکن عام حالات میں درمیانی آواز ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت آہستگی سے رات میں تلاوت کر رہے تھے قیام اللیل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت زور سے کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے صبح دونوں سے پوچھا ابو بکر آواز کیوں سنوتی؟ فرمایا اللہ کے رسول جس کو سنانا تھا اللہ کو وہ سن رہا تھا. بالکل صحیح. اے عمر تم کیوں زور سے تلاوت کر رہے تھے؟ فرمایا میں شیطان کو بگا رہا تھا، یہ ان کا مزاج تھا. تو آپ نے دونوں کی تحسین فرمائی لیکن کیا کہا؟ ابو بکر تم ذرا آواز کو تھوڑا سا بلند کر لو اور اے عمر تم آواز کو تھوڑا سلو کر لو. وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے. آخری آیت توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ. اس میں پانچ باتیں آ رہی ہیں، ایک توحید نظری، عقیدے کی توحید، تین باتوں کی نفی کی گئی جس کے حوالے سے شرک شائبہ ہوتا ہے، اور ایک توحید عملی کا ذکر آئے گا. پانچ باتیں ٹوٹل. پہلی بات توحید نظری کے اعتبار سے، وقل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ کی معرفت میں عظیم ترین کلمہ ہے. بندہ اس بات کا ادراک کر لے کہ دنیا میں جو بھی خیر خوبی کمال ہے وہ کس کے اذن سے ہے؟ اللہ کے اذن سے. یہ معرفت رب میں اہم ترین کلمہ ہے الحمدللہ. یہ عقیدے کی نظریے کی توحید ہوگی. اب تین باتوں کی نفی. نمبر ایک، الذي لم يتخذ ولدا، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، یہ مشرکین کا بھی یہود و نصارہ کا برد ہو گیا. دوسری نفی، ولم يكن له شريك في الملك، اس کی ملک میں، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں. وہ شرک ذات کی نفی ہو گئی، جیسے انسان کا بیٹا انسان ہوگا، اگر خدا کا بیٹا کسی کو مان لیا تو وہ بھی خدا ہوگا کہ نہیں؟ معاذ اللہ، یہ شرک ذات ہو جائے گا، اللہ کی ذات میں شرک. پہلی اس کی نفی آ گئی. اب دوسری نفی، سیاسی شرک کی نفی. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے، تین مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں ہے. اس کی نفی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، حاکم اعلی اللہ تعالی ہے. تیسری نفی، مذہبی شرک کی نفی. یہ واسطے، وسیلے، پیر، پنڈت، پجاری، پادری، پروہت، سارے پی 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 والے، ان سب کی نفی اس کے اندر. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست نہیں ہے. اللہ ولی ہے، اللہ خود کہتا ہے قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ولم یکن لہ ولی من الذل، کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اللہ کا ولی نہیں، اللہ کے ولی ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں، وہ اللہ کے بندے، نیک بندے اس کی بات کو مانتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اللہ کے اندر کوئی کمزوری ہو، معاذ اللہ، تو کوئی تمہاری چٹھی اللہ تک پہنچائے تو تمہاری بات اللہ سنے گا، اللہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. یہ مذہبی شرک کی نفی آ گئی. تو ذات میں شرک کی نفی، سیاسی شرک کی نفی اور مذہبی شرک کی نفی. آخری بات، توحید عملی کا بیان. الحمدللہ معرفت تھی نظریے کے توحید. آخری بات وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اس کی بڑائی کا بول بالا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عملی توحید. لیکن تکبیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں تشہیر کے معنی ٹو ایڈورٹائز, کسی شے کو پھیلانا. تسہیل کے معنی ٹو ایز, کسی چیز کو آسان کرنا. تکبیر کے معنی کسی چیز کو بڑا کرنا. اللہ بڑا ہے لیکن یہاں عالم اسباب میں انسان کو اختیار مل گیا تو اللہ کی بڑائی تسلیم نہیں کی جا رہی. کہیں فرعون خدا بن جاتا ہے, کبھی آج ایک سویلائزڈ نیشن سو کالڈ سویلائزیشن کہتی ہے کہ وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ. بڑائی اللہ کی مانی نہیں جا رہی, اس کی بڑائی کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منوائیے. وربک فکبر, یہی مقاصد نبوت میں سے ہے. سورہ المدثر ابتدائی دور کی وحی, المدثر کی آیت نمبر 3, وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے منوائیے. یہ توحید باری تعالیٰ کی بڑی اہم متعلق آیت آ گئی. اس موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب ہے توحید باری تعالیٰ کا خزانہ, اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کو مزید مل جائے گی. اس کے بعد سورۃ الکہف کا آغاز ہو رہا ہے. تکبیر میں بات ختم ہوئی, سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. باقی موازنہ اس کا ہم نے کر لیا تھا, سورہ بنی اسرائیل کے مطالعے کے آغاز میں کئی مشابہتیں ہیں. اب سورہ الکہف کے مطالعے سے پہلے مناسب ہے کہ کچھ اس کے پس منظر کو اور آج کے دور سے اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے کچھ باتیں سمجھ لی جائیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, کہ جو شخص سورہ الکہف کا مطالعہ کرے گا, اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلقین فرمائی, تلاوت کرو تاکہ دجال کے فتنے سے بچو. دجال, مسلم شریف کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت کے برپا ہونے تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. ہر رسول نے اپنی امت کو اس سے متنبہ فرمایا. اللہ کے رسول بھی پناہ میں آتے تھے اللہ کی, وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال, نمازوں کے بعد کی دعائیں, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے. تو یہ سورہ مبارکہ ہے اس دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے, جس کی تلاوت کی تلقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی. اب دجال ایک تو شخصیت کا نام ہے جو لیڈر بن کر آئے گا پھر یہود کا, اور اس کے مقابلے میں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ آخری مارکہ ہوگا حق اور باطل کا. اس کے بعد کل روئے عرضی پر اللہ کا دین انشاءاللہ غالب ہو جائے گا. ایک دجال کی شخصیت اور ایک دجالی فتنہ. دجال دجل سے بنا, دجل کے معنی دھوکا فریب. تو شخصیت کو اپنے مقام پر رکھے, ایک دجال کا فتنہ ہے دجل, فریب, دھوکا. اور آج یہ دجل اپنی پوری انتہا پر پہنچا ہوا ہے, جس کو انگریزی میں مٹیریلزم کہا جاتا ہے اور اردو میں مادہ پرستی کے نام سے ہم اس کو موسوم کرتے ہیں. تو یہی مٹیریلسٹک اپروچ, یہی مادہ پرستانہ سوچ دراصل دجالی فتنہ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے. اور آج یہ کس طرح اس مقام پر ہمیں لے کر پہنچا, تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر. کیونکہ سورت کی پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور خاص طور پر نصارہ کے غلط عقائد کی نفی فرمائی. نوٹ فرما لیجئے, گزشتہ چند صدیوں پہلے جب یورپ تاریخ تھا اور وہاں کا نوجوان غرناطہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتا تھا مسلمانوں کے ہاں جا کر, یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے ان یورپینز کو روشنی دکھائی, جن کے علوم میں بہرحال قرآن کی روشنی موجود تھی. وہ نوجوان جب یورپ تاریخ تھا اس نے وہاں سے علم لیا اور اپنے اپنے ایریاز میں یورپ میں وہ واپس گیا. جو علم انہیں ملا اس نے ان کو یہ راستہ دکھایا کہ دیکھو بھائی, تمہارے پاس کوئی نظریہ ہے, کوئی عمل ہے, کوئی تھنکنگ ہے, کوئی عزم ہے, کوئی آئیڈیا ہے, اس کے لیے کوئی جڑ و بنیاد علمی سطح پر ہونی چاہیے. اس نوجوان نے غور و فکر شروع کیا اور ایک رینائسنس کی تحریک وہاں برپا ہوئی یورپ کے اندر. اور اس نوجوان نے جہاں کائنات میں غور و فکر کرنا شروع کیا, وہیں اس نے اپنے مذہب کو بھی اینالائز کرنا شروع کیا. اچھا, یہ مذہب ہے ہمارا, what does it say, it speaks about trinity, یہ تصویر کے متعلق بات کرتا ہے. what does it say, یہ کفارے کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے کروسیفائیڈ کر دیا اپنے بیٹے کو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نوجوان نے کہا اچھا, تو یہ مذہب ہے، اس کی بھی کوئی بیسس ہونی چاہیے. اس سے جا کے اپنے پادریوں سے کوشچنس کیے، ہاتھوں بڑھا رکھوں، اپنی دلیل پیش کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کسی کو بیٹا بنائے، بیٹے کو جرادے سولی اور باقی اس کے ماننے والے وہ گناہوں سے آزاد ہو جائیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پادری کے پاس جواب نہیں تھا. سوال کیا نوجوان نے، یہ تین خدا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تینوں مل کر ایک خدا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی گھوسٹ. یا دوسری شدید ترین خطرناک تقسیم، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن، معاذ اللہ. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تینوں مل کے خدا، ایک خدا، اور تینوں کی جگہ خدا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہاؤ تو بنا رکھوں، دلیل پیش کرو. یہ کوشچنس کیے اس نوجوان نے. کیوں؟ وہ دیکھ رہا تھا کائنات، سورج نکلتا ہے اس کی حرارت ہے، وی کین اینالائز، وی کین ویریفائی، چاند ہے اس کی موومنٹ ہے، وی کین ویریفائی، بھوک لگتی ہے، وی کین ویریفائی، تکلیف ہوتی ہے، وی کین ویریفائی، علم، سوچ، غور و فکر، مشاہدہ. تو سوال کیا اس نے، پادریوں نے کہا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، سوال کر رہے ہیں. انہوں نے اس علم حاصل کرنے پر پابندی لگانا شروع کر دی. جیسے کچھ ہمارے بھی ہیں، مذہبی طبقات میں پسند نہیں کیا جاتا جب نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اس کا جواب یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے. دین جواب دیتا ہے اس کے، ایک سرٹن لیول پر آ کے ماننے کے بعد دیتا ہے، لیکن آج نوجوان کو منع کر دیا جاتا ہے، سوال نہ کرو زیادہ، چپ چاپ بیٹھے رہو، خاموشی جو کہہ رہے ہو مانو بس. ان پادریوں نے بھی یہ کہا، نوجوان نے کہا یہ دماغ خراب ہو گیا. ان کا بھائی ہر چیز ویریفائیبل ہے تو یہ خدا ویریفائیبل کیوں نہیں ہے؟ یہ دین ویریفائیبل کیوں نہیں؟ یہ عقائد ویریفائیبل کیوں نہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تم کہتے ہو کہ خدا کا ادا کردہ دین ہے اور یہ ویریفائیبل نہ ہو، یا اس کے عقائد ویریفائیبل نہ ہو، عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہاں نوجوان میں اور اس کلیسا میں، چرچ میں، ایک خلیج پیدا ہونا شروع ہو گئی. نوجوان نے کیا کہا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں، ہم ویریفائی کر نہیں سکتے، اینالائز کر نہیں سکتے، اگنور کر دو اس کو. اور ادھر کائنات، وی کین ویریفائی، سورج چاند ستارے، وی کین ویریفائی، بھوک لگتی، وی کین ویریفائی، بیماری آتی، وی کین ویریفائی. تو ایک نتیجہ نکال لیا، اور سائنس اسی کا نام جو مشاہدات پر بیس کرتی ہے، آبزرویشن پہ بیس کرتی ہے، کہ جو کچھ دکھائی دے وہی ٹھیک ہے، وہی صحیح ہے، وہی یقینی ہے، اور جو دکھائی نہ دے یا تو وہ ہے ہی نہیں، یا ایٹ لیسٹ بحث سے باہر چلا گیا. اب تین گروپس اپنے دماغ میں آپ بنا لیجئے، تین لیولز ہو گئے، ایک طرف اللہ، ایک طرف کائنات، ایک طرف روح، ایک طرف جسم، ایک طرف آخرت، ایک طرف دنیا. یہ ایک دوسرے کے انگیز میں آ گئے. اس نوجوان نے کہا، اللہ کو دیکھا کسی نے؟ کین یو ویریفائی؟ نو. اوکے، اگنور، مانو نہ مانو تمہارا مسئلہ، کم سے کم بحث سے باہر کوئی ویریفائی کر ہی نہیں سکتے. کائنات جی کین ویریفائی، یہ گیلیکسیز، آج کی لینگویج میں بات کریں، یہ بلیک ہولز، یہ گیلیکسیز، یہ سولر سسٹم، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، جی کین ویریفائی، ٹھیک ہے، مانتے اس کو. روح اور دوسری طرف جسم، جسم مانتے، آنکھ تکلیف ہوتی ہے، کان سنتا ہے تکلیف ہوتی ہے، دماغ سوچتا ہے، پیٹ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیماری آتی ہے، وی کین ویریفائی، ٹھیک ہے مانتے. روح دیکھی کسی نے؟ کین یو ویریفائی؟ کین وی انالائز؟ نو. اگنورڈ، چھوڑ دو، مانو ہی نہیں، یا سرے سے بحث سے باہر کر دو اس کو. جسم ایک طرف ہو گیا. نمبر تین، دنیا سامنے، ہوا، پانی، گیس، آکسیجن، بھوک، پیاس، بیماری، شادی، بیاہ، یہ وہ نظر آ رہا ہے. آخرت دیکھی کسی نے؟ مر کے کوئی لوٹ کر آیا کبھی؟ خبر میں جا کے دیکھا کسی کو؟ جنت دیکھی، جہنم دیکھی؟ نہیں. اگنورڈ، نظر انداز، بحث سے باہر. تو جو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ، اسی پہ فوکس، اسی پر بحث، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. اللہ بحث سے باہر، روح بحث سے باہر، آخرت بحث سے باہر. توجہ کہاں؟ کائنات پر. توجہ کہاں؟ جسم پر. توجہ کہاں؟ دنیا پر. ٹھیک، یہی ترقی آگے بڑھی. یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، صنعتی انقلاب آ گیا، وہی انقلاب بقیہ دنیا میں ایکسپورٹ ہوا. اس قوم نے محنت تو کی، یہ قوم قابض ہوئی دیگر علاقوں پر دنیا کے، جہاں ان کی ٹیکنالوجی گئی وہیں ان کی یہ تھنکنگ بھی ایکسپورٹ ہوتی چلی گئی، تاکہ وہ مسلمان بھی جہاں یہ غیر ملکی اقوام آ کر آباد ہوئی، جن کو انہوں نے، غیر ملکی اقوام نے غلام بنایا، انہوں نے ان کی ہر شے قبول کی، یہاں تک کہ ان کی اس تھنکنگ کو بھی امپورٹ کر لیا. اس لیے آج اللہ بحث سے باہر اور کائنات سامنے، روح بحث سے باہر، جسم سامنے، آخرت بحث سے باہر، دنیا سامنے ہے، کائنات کے متعلق غور و فکر ہے. رشینس نے کہا ہم گئے اوپر سب کچھ ملا، خدا نہیں ملا. کہہ کہا انہوں نے یونکس بھیج دیا ہم نے، اسپٹنک بھیج دی اوپر، سب کچھ ملا، خدا نہیں ملا. یہ ہے دجل، دھوکا، فریب، مادہ برست. اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. یہ ہے جو اس وقت آج کی اس دنیا میں یہ سویلائزیشن پریویل کر رہی ہے، جس میں فوکس پہلی تین چیزوں پر نہیں، اللہ، روح اور آخرت، بقیہ تین پر ہے اور انتہائی شدید ہے. کائنات ایکسپلوژن در ایکسپلوژن، آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. جسم نئی نئی جو ہے وہ سہولیات اس کو فراہم کرنے کی، عیاشی کے نئے نئے دھندے، اور دنیا خوب سے خوب در کی تلاش. یہ ہے دجل، فریب، دھوکا. سورۃ الکہف اس سے بحث کرتی ہے، اور اس دجالی فتنے کے لیے سیٹ اپ بن چکا ہے. ایک سرٹن اسٹیج پر آگے اس نے کھڑے ہو کے اس پر اپنی حاکمیت کا اعلان کرنا ہے. یہ دجل آ چکا ہے، یہ دجالی فتنے سے ہم گزر رہے ہیں بالفعل، اور آج یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، تمام تر ایڈوانسمنٹس، تمام تر ٹیکنالوجیز کے ساتھ. اور اتنا شدید اس کا پریشر ہے کہ بسا اوقات ایمان رکھنے والے بھی ان کی کیلکولیشنز میں بھی یہی مٹیریلسٹک اپروچ ہمیں دکھائی دیتی ہے. اس کا توڑ ہے یہ سورۃ الکہف. اس میں چار واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے مطالعے میں آئیں گے، اور یہ چار واقعات گویا کہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. اس ظاہری پردے کو ہٹا کر حقیقت کچھ ہمارے سامنے آ جائے اس کے لیے بہت کافی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہر ہفتے اس کی تلاوت کی ہمیں تلقین فرماتی، ہفتے وار بیسس پہ یہ پردے ہٹاؤ اور حقیقت کی طرف توجہ کرو، اور اس دجال کے دجل اور فریب سے بچنے کی کوشش کرو. یہ ہے کچھ پس منظر دجل کا، دجالی تہذیب کا، مٹیریلسٹک اپروچ کا، مادہ پرستی کے شرک کا جو اس دور میں ہے، جس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف ہمیں عطا فرمائی. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ کے لیے ہے. یہ دو الفاظ اس میں پوری مادہ پرستی کا ردا گیا. پانی پیا نہیں میں نے، اللہ نے پلایا. کھانا کھایا نہیں میں نے، اللہ نے کھلایا. الحمدللہ الذی اطعم نا وسقا نا، اس نے کھلایا اور پلایا، سارا ردا گیا. میرا کمال تھا ہی نہیں الا یہ کہ اللہ مجھے توفیق دے پینے کی، میرا کمال تھا ہی نہیں الا یہ کہ اللہ مجھے کھلائے. مادہ پرستی کیا کہتی ہے؟ ہم نے کیا، اس نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. اور ایمان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کیا، الحمدللہ. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، یہ ہماری تہذیب، ہمارے آداب ہیں، جس میں پورے پورے ہمارے عقیدے بھی اور مادہ پرستی کا رد بھی موجود. الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. دیکھیں پھر عبدیت کو نمایاں کیا گیا، اور سورہ بنی اسرائیل میں عروج تھا، اللہ کے رسول گئے اوپر، اور سورہ الکہف کے آغاز میں نزول کا معاملہ قرآن اتارا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل له عوجا، اور اس میں کچھ ٹیڑ نہیں رکھی. قیما لینذر بأسا شدیدا، ٹھیک سیدھی ہے تاکہ خبردار کرے وہ اس کی طرف سے ایک سخت بڑی جمز. نوٹ کیجئے گا، بأس جب جمع میں آتا ہے بأسا تو معنی ہوتے ہیں شدید تکالیف کے، واحد میں آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں جنگ کے. سورہ البقرہ آیت نمبر 177، آیت البر وحین البأس، لڑائی کے موقع پر صبر. تو قرآن کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک بڑی جنگ سے خبردار کرتے. احادیث میں اس کی وضاحت ہے، کتاب الملاحم یا کتاب الفتن میں جو چیپٹرز ہیں احادیث میں، ایک بہت بڑی جنگ، ملحمۃ العظما، ملحمۃ الکبرا جسے کہا گیا، ملحمہ لحم سے گوشت، شدید جس میں خونریزی ہوگی بہت بڑے لیول پر. بائبل میں اسے آرمگیڈون کہا گیا. اسی کے اینڈ پر پھر ہے کہ جب اللہ کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ غالب ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن کے مقاصد میں اس بڑی جنگ سے خبردار کرنا بھی شامل. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه، ٹھیک سیدھی ہے یہ کتاب تاکہ خبردار کرے ایک بڑی جنگ کے حوالے سے، من لدنه اس اللہ کی طرف سے، ویبشر المؤمنین اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائے، الذین یعملون الصالحات جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لهم اجرا حسنا کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، ما لهم به من علم انہیں اس کا کوئی علم نہیں، بلا لآبائهم نہ ان کے باپ دادا کو، یہ میں نے عرض کیا یہی عیسائیت کے بھونڈے عقائد تھے جس کا جواب جب پادری نہیں دے سکے تو نوجوان متنفر ہوا اور بڑھتے 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 آج مذہب سے بیزاری اور دوری پیدا ہو گئی انہی بھونڈے عقائد کے نتیجے میں، ما لهم به من علم ولا لآبائهم انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، کبرت کلمۃ تخرج من افواههم بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اس بات پر کہ اللہ کا کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے، شدید ترین الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ آئے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کے آیت نمبر 94 تک، کہ آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا، یہ سب الفاظ وہاں پر آئیں گے، کبرت کلمۃ تخرج من افواههم بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا وہ کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہ فقط جھوٹ، فلعلک باقی نفسک علی آثارہم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اتفا ان کے پیچھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان پر غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا جو کچھ زمین میں ہے بے شک ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون ہے عمل کے اعتبار سے بہترین، بڑی چمک دمک ہے آج بہت اپنے اعلیٰ عروج پر ہے لیکن یہ سب کچھ کس لیے، امتحان کے لیے، خود زمیں حسیس ابھرا ہے تو مانند حباب اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس کے لیے اللہ نے سب کچھ سجایا ہے امتحان کے لیے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُودًا اور جو کچھ زمین پر ہے بے شک اسے ہم صاف چٹیل میدان کر دینے والے ہیں، اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور اسی مناسبت سے سورت کا نام الکہف ہے، عرض کیا جا چکا ہے کہ مادہ پرستی کے رد پر چار واقعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جن میں سے اس وقت پہلا واقعہ وہ ہمارے سامنے ہے اور یہ دراصل یہود نے سوالات کیے تھے مشرکین کے ذریعے سے، ان کے جوابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں عطا فرمائے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، مواحد تھے، توحید پر کاربند تھے لیکن جس زمانے میں تھے وہاں کا بادشاہ جو تھا مشرک تھا اور وہ لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر اس جگہ کو چھوڑنا پسند کیا اور غار میں پلاح لینے کا فیصلہ کیا، بین السطور یہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ، صحابہ کرام کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان کو محفوظ رکھو خواہ اس کے لیے زمین چھوڑنی پڑے، اور پھر ہوا بھی معاملہ ہجرت حبشہ کا سن 5 نبوی میں، یہ بین السطور میں صحابہ کرام کو بھی تلقین کی جا رہی ہے، باقی جو تاریخی باتیں ہیں اس میں اختلافات بھی ہیں مفسرین کے ہاں، کون سا علاقہ تھا، جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ ترکی کے شہر سمرنا وہاں ان کے کھنڈرات ملے ہیں، بادشاہ کا نام کیا تھا اور یہ وہ، اس ساری تفاصیل مفسرین کے ہاں تو ملتی ہیں ہمیں، لیکن قرآن کریم کو اس سے بحث نہیں ہوتی، قرآن کو بحث اس سے ہوتی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے، واقعات کو سبق آموزی کے لیے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، ابھی ان کا اجمالا ذکر آ رہا ہے پھر آیت نمبر 13 سے تفصیل ان کا ذکر شروع ہوگا انشاءاللہ، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کیا تم نے گمان کیا کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے، کہف اصل میں کہتے ہیں بڑے غار کو اور غار عربی کا لفظ ہے چھوٹے غار کو کہا جاتا ہے، اور رقیم اس کے متعلق دو آرا ہے میں ایک رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہ تختیاں تھیں کہ جن پر ان کے حالات لکھ دیے گئے تھے جس کا ذکر آگے چل کر بھی انشاءاللہ آئے گا، اب حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کیا تم نے گمان کیا کہ کہف یعنی غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے، اذ اول فتیۃ الی الکہف جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا اور انہوں نے یوں دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، بڑی پیاری دعا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا اور ہمارے کام میں درستگی پیدا فرما دے، یہی تلقین صحابہ کرام کو بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, پھر ہم نے پردہ ڈال دیا ان پر, یعنی تھپکی دے کے سلا دیا, ان کے کانوں پر تھپکی دے دی غار میں کئی برس تک کے لیے. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا, پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت وہاں یعنی غار میں رہے. جب یہ بیدار ہوئے تو سب لوگوں میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا تھا, اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا. یہ اجمالا ذکر آ گیا چند آیات میں, اب تفصیل ان کا ذکر آ رہا ہے. رکو نمبر دو شروع ہو رہا ہے, اس میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. نحن نقص علیک نبأہ بالحق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا حال بیان کرتے ہیں. انہم فتیتن, وہ چند جوان تھے. آمنوا بربہم, ایمان لائے اپنے رب پر. وزدناہم ہدا, اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی. بندہ پہلے سٹیپ لے تو اللہ ہدایت در ہدایت در ہدایت اس کو عطا فرماتا ہے. سورہ عنکبوت کی آخری آیت, آیت نمبر 69, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں, مزید نعمت عطا کر دی. وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کو دلوں کو ثبات عطا فرما دیا. اذ قاموا, جبکہ وہ کھڑے ہوئے. فقالوا, انہوں نے اعلان کر دیا. ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب ہے آسمان و زمین کا رب. لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم نے بہت بڑی جھوٹی بات کہی. ہاں اولائی قومنا اتخذوا من دونہ آلہا, یہ ہماری قوم اس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, وہ ان پر کوئی وعدے دلیل لے کر کیوں نہیں آتے. فرمایا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل ہے ہی انسان کے پاس. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, بس کون اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اب آپس سے فیصلہ کر لیا انہوں نے, اور جب تم نے ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں عبادت کرتے ہیں کنارہ کشی کر لی ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, تو غار میں پناہ لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا, اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا فرما دے گا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال, اور تم دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف سے بچ کر نکل جاتا ہے, اور جب وہ ڈھلتا ہے غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا ہے. وہم فی فجوۃ من, اور وہ غار کی کھلی جگہ میں تھے. معلوم ہوتا ہے کہ غار کا جو دھانا تھا وہ شمال کی جانب تھا تاکہ دھوپ سے ان کی بچت ہو جائے, اور وہ تھا غار کافی کھلا اور دھانا بھی کھلا ہوا تھا, اگر بند ہوتا تو پھر وہ حفظ کی وجہ سے مر جاتے. تو یہ ہے سارے کا سارا انتظام جو اللہ تعالی نے کیا. بندے اسباب کے محتاج ہیں, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ مادہ پرستی کی طرح چل رہا ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, جس اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل, اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا, تو تم اس کے لیے ہرگز نہیں پاؤ گے کوئی دوست اور نہ کوئی راستہ دکھانے والا. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ جاری ہے. فرمایا وتحسم ایقاد وهم رقود, اور تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال, اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹے بدلتے رہے. کیوں؟ ایک طرف پڑے رہنے سے سرکولیشن آف بلڈ رک سکتا تھا, بیڈ سول ہو سکتا تھا, تو اللہ نے حفاظت فرما دی. کوئی نہیں وہاں پر, وہ کون ہے سوائے اللہ کے. یہ مادہ برسی غلط, بس وہ اللہ نے سجائے رکھا, لیکن اللہ نے کروٹے, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹے دیتے رہے تاکہ بیڈ سول نہ ہو جائے, بلڈ کی سرکولیشن نہ رک جائے. وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد, اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دہانے پر کھڑا تھا. لبی طلعت علیہم لولیت منہم فرارا, اگر تم ان پر جھانکتے تو تم ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. ولا ملئت منہم رعبا, اور اسے روب میں بھر جاتے. تو ایک تو غار, اس میں اندھیرا, دہانے پر بیٹھا ہوا کتا, بالفرض کوئی جھانکنے کی کوشش بھی کرے تو دہشت کی وجہ سے ویسے ہی وہاں سے چلا جائے گا. بالکل تنہائی میں اپنے ان محبوب اور ایمان والے بندوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرما دی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اور ہم نے اسی طرح انہیں بیدار کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ, ان میں سے کہنے والے نے کہا. کم لبثتم, تم کتنی دیر رہے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, انہوں نے کہا ہم رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ, انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ, بس اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ روپیہ جو ان کی کرنسی ہوگی سکہ دے کر بھیجو شہر کی طرف. فلینظر بس وہ دیکھے ایوہا اذکا طعاماً دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر ہے فلیاتکم برزق منہ وہ اس سے تمہارے لیے لے آئے ولیتلطف اور نرمی کرے. قرآن کی خدمت کئی کئی طرح سے لوگوں نے کی اس مقام پر ولیتلطف اس مقام پر آ کر حروف کی تعداد کے اعتبار سے قرآن کریم بالکل ایکول ہو گیا ہے بالکل برابر 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 تقسیم یہاں پر آ کر ہوئی ولیتلطف پر اور نرمی کرے بلا یشعرن بکم احدا اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں ایک آدھ دن ہی رہے تو وہی ہوں گے لوگ مشرک مجبور کریں گے ہمیں تو جلدی سے جائے اور لوگوں سے گفتگو وغیرہ پیدا نہ کرے یہ شخص اور کھانا لے کر آ جائے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم بے شک اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنی ملت میں ولن تفلحوا اذن ابدا اور اس صورت میں تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. توحید پر کاربند ہے شرک کی طرف سے لے جائیں تو کامیابی نہیں ہے. وکذالک اثرنا علیہم اور اسی طرح ہم نے انہیں ظاہر کر دیا مراد ہے لوگوں پر لیعلموا تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وان الساعۃ لا ریب فیہا اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے اس وقت لوگوں میں بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے حوالے سے شکوں کو شبات تھے تو اللہ نے انہی لوگوں کو ان کے سامنے دوبارہ کھڑا کر کے دکھا دیا تاکہ یہ شکوں کو شبات دور ہو جائے. ایک بات زندہ نوٹ کیجئے گا جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنز پروف دی رول. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے دو زندگیاں دو اموات سورہ البقرہ آیت نمبر 28 اور سورہ المؤمن آیت نمبر 11 دو زندگیاں دو اموات. اصحاب کہف ایکسیپشن ہے ان کو دنیا میں موت بھی دی گئی پھر زندہ کیا گیا جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں پھر موت دی جائے گی ان کو تو ان کے حوالے سے تین زندگیاں تین موتیں ہو جائیں گی. اسی طرح ہم نے ایک ذکر پڑھا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ مشہور انہی کے نام سے ہے جن کو 100 برس سے سلایا گیا تھا آیت الکرسی کے بعد سورہ البقرہ میں ان کو بھی سلایا گیا پھر زندہ کر دیا گیا تو ان کا بھی ایکسیپشن آ جائے گا تین زندگی تین اموات. ایک علمی بات ہے لیکن ایکسیپشنز پروف دی رول والی بات. عام حالات میں انسانوں پر دو زندگیاں دو اموات کا معاملہ ہے لیکن یہ ایکسیپشنز. تو فرمایا کہ لیعلموا تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وان الساعۃ لا ریب فیہا اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں. اذ یتنازعون بینہم امرہم جبکہ وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے فقال ابن علیہم بنیانا تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. اب ہوا کیا جب یہ آئے ہیں شہر میں وہی پرانا لباس وہی پرانا سکہ تو لوگ پریشان ہو گئے دیکھ کر. لیکن مسئلہ کیا تھا مجھے رقیم کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا تختیاں جب انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا تو مشہور ہو گئے کہ کچھ لوگ ایمان پر تھے وہ اپنے ایمان کی حفاظت میں یہاں سے چلے گئے لوگوں نے ان کے حالات لکھ لیے جیسے کہ ہوتا ہے یادگار کے طور پر یہ حالات تختیوں میں لکھے رہے. اس کے بعد شفٹنگ ہو گئی اس پوری ریاست کی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ توحید پر مبنی عقائد رکھنے والا ایک بادشاہ آ گیا اس کے اندر کیونکہ عوام الناس میں گڑبڑ تھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں شکوں کو شبہ تھے آخرت کے حوالے سے لیکن اوپر تبدیلی آ گئی تھی. تو جب یہ شخص آیا جس کو کھانے کے لیے معمول کیا گیا ہوگا اور لوگوں نے دیکھا وہی پرانا اتنا پرانا سکہ اور یہ پرانا لباس وغیرہ تو یکایک ان کی نظر گئی ہوگی ان کی سوچ گئی ہوگی کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی لوگ تھے کہ جو چلے گئے تھے. آگے جا کے پھر وہ اصحاب کہف کو ملے وہ ان کے پاس آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی طور پر موت دے دی. یہ دکھانا مقصود تھا اپنی قدرت کا بھی اللہ کو تاکہ مادہ پرستوں کے اوپر ضربے لگائے جا سکے. اللہ چاہے تو سلا سکتا ہے بغیر کسی سبب کے اللہ چاہے تو اس کو زندہ رکھ سکتا ہے بغیر کسی سبب کے. اسی سے نوٹ کر لیجئے اللہ برسوں تک اگر اصحاب کہف کو سلا سکتا ہے اور اسی حالت میں کھڑا کر سکتا ہے اللہ 100 برس عزیر علیہ السلام کو جیسے کہ واقعہ مشہور ہے سلا سکتا ہے ویسے ہی کھڑا کر سکتا ہے. وہی اللہ علیہ کل شہین قدیر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 33 ایئرس میں روک دے اور واپس بھیجے قیامت کے پہلے پہلے جیسے کہ ہم نے پڑھا بالکل شروع کے اندر. تو یہ ہے معاملہ. یہ اصحاب کہف واپس آئے لوگوں نے ان کو دیکھا پھر ان کی تباہی موت ہو گئی. جب ان کی تباہی موت ہو گئی تو لوگوں نے اپنا ہیرو بنایا ان کو اور جب ہیرو بنانے پہ قومیں آتی ہیں اور رائے حق سے ہٹتی ہیں تو بدھ بھی بنا لیے جاتے ہیں جیسے کہ قوم نوح میں 5 بدھ بن گئے بدعوں ولا سواعوں ولا یغوث و یعوقہ نیک لوگ تھے محبت میں شیطان آگے لے گیا بت پرستی شروع ہو گئی. یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی معاملہ آ رہا ہے. کچھ نے کیا کہا فقال ابنوا علیہم بنیانا ان پر ایک عمارت بناؤ یہ عمارت تھی یادگار کی حد تک ربهم اعلم بهم ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے ان کی کیا قدر و قیمت ہوگی. قال الذين غلبوا على امرهم جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا اب یہ کچھ اور مزاج کے لوگ تھے غالب یہ آگئے کام میں لنتخذن علیہم مسجدا ہم تو ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد. مسجد عبادت گاہ کے معنی اور یہاں محسوس کیا ہوتا ہے وہی مسئلہ قبر والوں کے ساتھ عبادت گاہ بنا دو کیا غیر اللہ کی پوجا پاٹھ شروع کر دو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح احادیث میں فرمایا جو آپ کی آخری وصیت ہیں بخاری مسلم دیگر احادیث میں، اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو ہمارے دین میں اس کی شدید ممانعت ہے. چند لوگ ہیں جو اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ صاحب قبر کے پاس سجدہ گاہ ہونی چاہیے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر. بخاری مسلم سائے ستہ کی تمام کتابوں میں باتیں موجود ہیں. بات صرف کیا ہے کہ کون لوگ غالب آ گئے، اسی مزاج کے کہ نیک لوگ ہیں ان کی محبت میں غلو کر کے کوئی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر. اتنا آگے چلے گئے کہ ابھی اللہ نے نشانیاں دکھائیں، بعد سے بادل موت کی نشانی دکھا دی لیکن مان نہیں رہے اور مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں دراصل نفی ہے بین السطور، نہ کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ قبروں کے ساتھ عبادت گاہ بنانا شروع کر دو، کہ جس پر لعنت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ان کی تعداد کا مسئلہ، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب کچھ کہیں گے وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا ہے. سیقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، کچھ کہیں گے وہ پانچ ہیں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے. بندے کے بعد وہ کہتے ہیں یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کچھ کہیں گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے. یہ اختلافات لوگوں کے ہو رہے ہیں. صحابہ کرام میں سے بھی ایک دو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ بھئی یہ تعداد شاید صحیح ہو، سات وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا، اس لیے کہ رجما بالغیب پہلے آیا، بندے کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں آیا. لیکن آگے اصل الفاظ کیا ہیں، قل ربی اعلم بعدتہم، آپ فرما دیجیے میرا رب خوب جانتا ہوں ان کی تعداد. ما یعلمہم الا قلیل، انہیں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں. واللہ اعلم، اصل بات کیا ہے، فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، بس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں جھگڑو نہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی. یعنی قرآن کریم ہمیں ان مباحث سے منع کرتا ہے جن کا تعلق ہمارے عمل اور نجات سے نہیں ہوتا. یہ تعداد معلوم ہو بھی جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا، ہمارے عقیدے پر، ہمارے علم پر، ہماری نجات پر، ہمارے عمل پر. تو فرمایا کہ سلسلی گفتگو کے سوا اس پہ زیادہ بحث نہ کی جائے. یہ قرآن کا مزاج ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بحث کو کلوز کر دینا چاہیے. اور جو اس واقعے سے اصل رہنمائی عمل کے اعتبار سے آ رہی ہے، نجات کے اعتبار سے آ رہی ہے، اس کو لینا چاہیے. ایون اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا نا کہ آپ اس میں سلسلی بحث کے سوا آگے نہ جائیے اور ان میں سے کسی ایک سے بھی اس کے متعلق گفتگو نہ کیجیے. چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے، مزید اس واقعے پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور مشکلات میں، اور آپ کے ذریعے سے صحابہ کرام کو دور مشکلات کے لیے بڑی اہم رہنمائی عطا کی گئی ہے، اور ساتھ ہی نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام گناہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں. إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے تو. یہود نے سوالات کیے تھے، بتائیے اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، تو اللہ کے رسول نے کہا کل بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنے سے بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے تب بھی فرما دی نہیں، کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. ان الفاظ میں مادہ پرستی غلط، یہ تہذیب ہے ہماری، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے گا تو کل میں آپ سے ملاقات کروں گا، اللہ چاہے گا تو کل میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، اللہ چاہے گا تو پرسوں میں آپ سے ملاقات کروں گا، آپ کی عیادت کے لیے آؤں گا، آپ کی تقریب میں آؤں گا. یہ ہے ہماری تہذیب، ہمارا کوئی کمال ہے ہی نہیں، کل سے پہلے موت آ جائے تو بات ختم. یہ مادہ پرستی غلط. الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. وذکر ربک، اور اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیت، اگر آپ بھول جائیں. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس سے زیادہ قریب کی بھلائی کی، بہتر بات کی. مراد کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کل فنا سے ملاقات کریں گے، اس میں ہمارے لیے بہتری نہ ہو، تو انشاءاللہ کہنے سے کیا ہوگا، اگر بہتری نہیں ہوگی تو اللہ ہمیں روک دے گا. تو انشاءاللہ کہنے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے معاملے میں شامل حال کر لیتے ہیں، تو اللہ بہتر معاملے کی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ، اور وہ رہے اس غار میں 300 سال تک. وَزْدَادُوا تِسْعًا، اور اس کے اوپر مزید 9 برس. تو یہ لگتا تو ہے 309 برس، لیکن نہیں، شمسی اعتبار سے 300 برس، قمری اعتبار سے 309 برس. ہر 33 یا 36 برس کے بعد ایک سال کا فرق ہو جاتا ہے شمسی اور قمری میں. اللہ کیا فرما رہے ہیں، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی فرما دیجئے اللہ خوب جانتا وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے. تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین کا غیب. اب اسر بھی واسمع، کیا وہ خوب دیکھتا ہے، کیا وہ خوب سنتا ہے. ما لهم من دونه من ولي، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، بلا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب اگلی چند آیات میں دور مشکلات کے لیے بڑی اہم رہنمائی، فرمایا گیا بتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب میں سے جو آپ کے رب نے جو آپ پر وحی کی گئی آپ کے رب کی طرف سے، اس کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کیا ہے؟ ایمان کے حصول کا ذریعہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، سورہ توبہ آیت نمبر 124، سورہ شورا آیت نمبر 52، ان تمام مقامات پر یہ بات واضح کی گئی کہ ایمان میں اضافہ قرآن سے، اور ایمان ہوگا تو مادہ پرستی سے بچ جائے گا انسان۔ تو مادہ پرستی سے بچنے کے لیے اس قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ولن تجد من دونه ملتحدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا آپ کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پائیں گے۔ اصل پناہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس اللہ کی پناہ اصل ہے۔ اس کی پناہ ملتی کیسی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، مسلم کی روایت، آسمان سے زمین سے کمی ہوئی، ایک سرا ہمارے پاس، ایک اللہ کے پاس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھامے رہو گے، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ تو ولن تجد من دونی ملتحدا، اس قرآن کے سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ آج مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، واحد سہارا اللہ کا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے رسی اللہ کی کتاب۔ اللہ ہمیں اسے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے۔ ابو جہل کہتا تھا، ولید بن مغیرہ کہتا تھا، عقبہ اور ابو لہب یہ وغیرہ سب کہتے تھے، ان کے ماننے والے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو گئے گزرے لوگ ہمارے معاشرے کے۔ معاذ اللہ، یہ مادہ پرست انسان کی سوچ، وہ پیسے کی بنیاد پر تعلقات قائم کرتا ہے، جبکہ رحمان نے سوچ ایمان کی بنیاد پر کیا دی؟ جو اللہ کی رضا چاہنے والا ہے اس سے اپنے تعلق کو قائم کرو۔ یہ مادہ پرستی کا رد آ رہا ہے۔ اے نبی، اپنے آپ کو جوڑے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ولا تعدوا عینک عنہم، اور آپ کی آنکھیں ان سے بالکل نہ پھریں۔ تريد الدين در حیات الدنیا، بریکٹ میں ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا، بریکٹ میں، کہیں لوگ یہ نہ محسوس کریں تری دو زینت الحیات دنیا، کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی زینت چاہتے ہیں۔ نہیں، کیوں؟ یہ تو مادہ پرستوں کا طریقہ کار ہے نا، وہ مال کی بنیاد پر تعلقات بڑھاتے ہیں۔ اور خدا پرست کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو خدا سے محبت کرتا ہے، چاہے پیسہ ہو کہ نہ ہو، خدا پرست آدمی اس سے محبتیں بڑھائے گا۔ تو آپ کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں لوگ محسوس نہ کریں کہ آپ کا معیار بھی یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس نے کہا نہ مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، واتبع ہوا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، وکان امره فرطا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ وقل الحق من ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق تو ہے ہی تمہارے رب کی جانب سے۔ پریشان بے نیازی کا انداز آگے، فمن شاء فلیؤمن، بس جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے انکار کرے۔ شان بے نیازی، تو دعوت پورے دین کی دی جائے گی، چاہے لوگ مانے یا نہ مانے، آپشن دیا ہے اللہ نے، مانو گے اپنے بھلے کو، انکار کرو گے نقصان تمہارا ہوگا۔ دین کی دعوت دینے والے کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، پورا حق بیان کر دیجئے رب کی طرف سے، جو چاہے قبول کرے، جو چاہے انکار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کی ہے ظالمین کے لیے آگ، احاط بهم سرادقها، اس کی قناتوں سے گھیر لیں گی، وہیں استغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوہ، اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادا سے کی جائے گی، جو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت برا ہے ان کا مشروب، وساعت مرتفقا، بہت ہی بری ہے ان کی آرام گاہ۔ یہ طنز کا انداز، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے برس اہل ایمان کا حسین انجام دیکھا کسی نے نہیں، یہی مادہ برسی کا رد ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کا حسین انجام، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یقینا ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس کسی نے بھی عمدہ عمل کیا، اولئک لهم جنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہیں، عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتهم الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دیکھیے اولمپکس کے میڈلز اگر ایک جیتنے والا خود ہی پہن لے تو احمق ہی کہیں گے نا اسے، اور اس میں کوئی اکرام بھی نہیں۔ نہیں، جنت والوں کو یہ پہنائے جائیں گے، یہ اکرام ہے۔ اچھا سونے کے کنگن، قدیم زمانے میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے، وہ ان کی شان اور شوکت کے اظہار کا ذریعہ تھا، اس لیے الفاظ قرآن نے استعمال کیے۔ باقی جو بھی انداز ہو سکتے ہیں ان اندازوں میں لوگوں کو اکرام سے نوازا جائے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، اور وہ کپڑے پہنیں گے، کپڑے خود پہنیں گے، سیدھی سی بات، وہ کپڑے پہنیں گے سس باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے، یعنی جو انر ان کا لباس ہوگا وہ دبیز گاڑھا ہوگا، اور اپر لباس آؤٹر لباس جو ہوگا وہ ہلکا ہوگا ان کا۔ دو باتیں آ گئی، سونا بھی اور ریشم بھی، مردوں کے لیے حرام، آج اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دو، کل اللہ خود تمہیں عطا فرمائے گا، یہ امتحان ہے فقط۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے مراد ریلیکسیشن، دنیا میں محنت وہاں سکون ہی سکون۔ اور جس کافر نے دنیا کو جنت بنایا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت، جنت الکافر، دنیا میں اس نے عیش کی ہوں گے، وہاں مشقت ہی مشقت ہوگی عذاب کو بھگتنے کی، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ متقین فیہا علی الارائک، وہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، نعم الثواب، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اپنے اہل جنت بندوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔